ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. ھُدًى لِّلْمُتَّقِین، یہ ہدایت دیتی ہے اہل تقویٰ کو. ابھی آپ نے آیت نمبر 185 سورہ بقرہ کی دوسرے سپارے کی سوری، جس میں یہ تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھُدًى للناس، اور یہاں ہے ھُدًى لِّلْمُتَّقِین. تو ہدایت جو یہاں پر مذکور ہے اس سے مراد ہدایت خاصہ ہے کہ ایمان والے اور اہل تقویٰ ان کا یہ معاملہ ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے وہ ہدایت والے راستے پہ چلتے ہیں، بلکہ اللہ ان کو چلاتا ہے اور پھر چلانے کے بعد منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض جگہوں پہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، لا یہدی القوم الظالمین الکافرین. تو لا یہدی کید الخائنین، اس طریقے کے جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ تعالی فسق و فجور کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ تعالی کفر کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اس سے مراد ہدایت خاصہ ہے. ہدایت عامہ ان تک پہنچ چکی، ہدایت عامہ ان تک پہنچ چکی. تو جہاں قرآن پاک میں یہ لفظ موجود ہو کہ اللہ فاسق و فاجروں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں اور کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، اس سے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ جب اللہ ہی ہدایت نہیں دیتا تو ان کا کیا قصور ہے. اللہ خود یہ فرما رہا ہے کہ میں ان کو ہدایت نہیں دیتا تو ان کا کیا قصور. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ہدایت سے مراد ہدایت خاصہ ہے. ہدایت عامہ تو ان تک پہنچ گئی، ان تک حق و باطل، خیر اور شر، اس کے بارے میں ان تک یہ بات پہنچ گئی کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. لیکن اس ہدایت عامہ کو انہوں نے قبول نہیں کیا. اگر ہدایت عامہ کو قبول کر لیتے تو ہدایت خاصہ کے مستحق بن جاتے، کیونکہ جو شخص ہدایت عامہ کو مان لیتا ہے اور اس کے دل میں طلب اور جذبہ اور لگن ہوتی ہے تو اللہ تعالی اسے ہدایت خاصہ سے نوازتے ہیں، جس طریقے پہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے سورہ عنکبوت کی آخری آیت کے بارے میں. لیکن ہدایت خاصہ یہاں مراد ہے کہ وہ لوگ کے جو ہدایت عامہ کو نہیں مانتے ان کو اللہ تعالی ہدایت خاصہ نہیں دیتا. تو جہاں قرآن پاک میں یہ ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہدایت خاصہ اللہ تعالی ان لوگوں کو ہرگز نہیں دیتا جو کہ عام ہدایت کو نہیں مانتے. اور یہ بھی ہم اچھی طرح جان لیں کہ ہدایت کا جو حقیقی مالک ہے وہ صرف اللہ تعالی ہی ہے. اللہ کے سوا کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، اور قرآن اس کا ذکر بار بار کرتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے. اس سے بھی مراد یہ ہے، کہیں ذہن میں یہ سوال اور اشکال پیدا نہ ہو کہ اللہ خود یہ فرماتا ہے کہ جسے میں چاہوں ہدایت دوں، جسے میں چاہوں گمراہ کروں. جب اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کا اس میں کیا قصور ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے گمراہی لکھ دی ہے. اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یہاں پہ ہدایت سے مراد ہدایت خاصہ ہے. کسی بھی انسان کو اللہ نے ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا. تو جو لوگ ہدایت عامہ کو نہیں مانتے ان کو اللہ تعالی ہدایت خاصہ نہیں دیتا، اور جن کو ہدایت خاصہ دے دیتا ہے یہ وہ ہے جن کے بارے میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، یعنی جو ہدایت عامہ کو مان لے اسے ہدایت خاصہ مل جائے گی، اور جو شروع سے ہی منکر ہو، جو ہدایت عامہ ہی کا منکر ہو اسے ہدایت خاصہ کیسے مل سکتی ہے. تو ہدایت یہ صرف اللہ تعالی اس کا مالک ہے، اور اللہ تعالی ہی کے اختیار میں ہے ہدایت دینا کسی کو. اور حتیٰ کہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا اور سمجھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کے بارے میں بتائیں، وہ بتاتے ہیں. آپ نے سمجھا کہ ہدایت ایک ہے عام اور ایک ہے خاص، عام ہدایت یہ ہے کہ ہدایت والے راستے کے بارے میں بتا دینا, اور خاص یہ ہے کہ اس راستے پہ چلا کے منزل تک پہنچانا. تو نبی کا کام کیا ہے؟ نبی جو کہ ہادی ہوتا ہے, اس کے ذریعے ہدایت پھیلتی ہے اور وہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. تو نبی اور رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ اس کو دیا جاتا ہے اور جس چیز کا حکم اسے دیا جاتا ہے وہ قوم تک پہنچاتا ہے. تو نبی ہدایت دیتا ہے اس معنی میں کہ نبی ہدایت عامہ کا مالک ہوتا ہے. اللہ کے ذریعے اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ تم قوم تک اس پیغام کو پہنچا دو. تو ہر نبی ہدایت عامہ اپنی قوم کو دیتا ہے, لیکن ہدایت خاصہ کا مالک صرف اللہ ہے. اور چونکہ دل جو کہ مرکز ہے, اور دل جو کہ کسی چیز کو قبول اور اس کے انکار کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے, اس دل کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت کی بات تم تک پہنچ جائے اور اس کو کوئی شخص قبول بھی کر لے, اور اس کے بعد پھر شیطان کے دھوکے میں آ کے وہ گمراہ ہو جائے. اس لیے کہ شیطان کے مداخل بہت ہیں, جن جگہوں سے شیطان داخل ہو کے انسان پہ حملہ کرتا ہے بہت سارے مداخل ہیں, کئی دروازے ہیں اس کے, اور ہر شخص کے لیے اس نے خاص دروازہ چنا ہوا ہے. اس شخص کے مزاج اور اس شخص کی جو دنیا ہے جس میں وہ بستا ہے اس کے مطابق ہر شخص کو گمراہ کرنے کے لیے نئے نئے طریقے وہ ایجاد کرتا ہے. جس طریقے سے وہ پڑھے لکھے کو گمراہ کرتا ہے, جاہل آدمی کو اس طریقے سے ہرگز گمراہ وہ نہ کر سکتا ہے نہ وہ کرتا ہے. جس طریقے سے وہ ایک بالکل گوار جاہل زمیندار کو گمراہ کرتا ہے, شہر کے پڑھے لکھے دکاندار اور تاجر کو اس طریقے پر وہ گمراہ نہیں کرتا. جس طریقے پر وہ ایک بہت بڑے عالم اور قرآن و حدیث کا درس دینے والوں کو گمراہ کرتا ہے, اس طریقے پہ وہ طالب علموں اور سیکھنے والوں کو گمراہ نہیں کرتا. حتیٰ کہ نبیوں کے پاس بھی وہ جاتا ہے اور نبیوں سے بھی وہ مقابلہ کرتا ہے, تو امتی کی تو بات ہی کیا ہے. اسی لیے امام احمد ابن حنبل علیہ رحمۃ اللہ کے بارے میں ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا اور نزع کا عالم ہے, سکرات ان پہ طاری ہے, تو اس وقت شیطان ان کے پاس آیا اور اپنے دونوں ہاتھ افسوس کے عالم میں ملتے ہوئے کہنے لگا کہ افسوس کہ اے احمد, تو مجھ سے صحیح سالم چلا گیا اور میں تجھے گمراہ نہ کر سکا. تو احمد ابن حنبل نے جواب دیا کہ ابھی میں کہاں گیا ہوں, ابھی تو چند سانس باقی ہیں, اور جب تک ایک آخری سانس باقی ہے تجھ سے خطرہ باقی ہے. اس لیے کہ نہ معلوم تو آخری سانس میرا مجھے گمراہ کرے اور میرا خاتمہ خیر پہ نہ ہو, ایمان پہ نہ ہو, کفر پہ ہو, جیسا کہ کئی لوگوں کے ساتھ ہوا. اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی ساری زندگی اچھے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کے برابر فاصلہ رہ جاتا ہے. جنت اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کے برابر فاصلہ رہ جاتا ہے. شیطان اسے اس طریقے پہ گمراہ کرتا ہے کہ وہ کام کرنے شروع کر دیتا ہے کہ جو اہل جہنم کے ہیں, اور اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا. اس لیے اس سے خطرہ ہر وقت باقی ہے. تو چند نمازیں پڑھ کے اور چند اچھی محفلوں میں شرکت کر کے اور کچھ نیکیاں کر کے اس زام اور اس گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جائیے کہ ہم تو بالکل محفوظ ہیں شیطان سے. یہ تو وہ ہے کہ جو بیچ نماز کے اندر آ کے آدمی کو گمراہ کرتا ہے, بیچ نماز کے آ کے آدمی کو گمراہ کرتا ہے. اس لیے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, نماز میں یہ کمبخت ہمیں گمراہ کرتا ہے. فرمایا کہ جو خبیث نماز میں آ کے تمہیں گمراہ کرتا ہے اس کا نام ہے خنزب, اور یہ بڑا خبیث اور ملعون قسم کا شیطان ہے, جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ نمازیوں کی نمازوں کو خراب کرے. اس لیے جب نماز میں آئے تو کہا کرو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ شیطان کے مداخل ہیں, اور یہ درس تفصیل سے ہم پڑھیں گے حقیقت شیطان کے بارے میں. وہ درس ابھی باقی ہے کہ شیطان کی حقیقت کیا ہے, اس کے اقسام اور اس کے اہداف وغیرہ اور اس کے اوصاف. تو شیطان سے ہر وقت خطرہ باقی ہے. اسی لیے قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے رہتے ہیں تاکہ خاتمہ خیر پہ ہو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ہمارے دلوں کو اور ہمیں ہدایت دینے کے بعد اے اللہ تو ہمیں گمراہی سے بچا, کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے بعد بھی گمراہی ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان والوں ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پختہ ایمان, اخلاص والا ایمان اور یقین والا ایمان, اس کو تم قبول کرو. اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو دعائیں منقول ہیں اس میں صحیح مسلم میں ایک دعا ہے, اس میں آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, کہ اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر. اور ترمذی کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا منقول ہے وہ یہ ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے ثابت قدم رکھنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ, پختہ رکھ. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, کیونکہ آپ ہی نے یہ ارشاد فرمایا کہ قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ لوگوں کے جو دل ہیں یہ رحمان کی انگلیوں میں سے جو دو انگلیاں ہیں ان کے درمیان ہیں, تو جس طرف اللہ چاہتا ہے لوگوں کے دلوں کو پھیرتا ہے. اس لیے ہمیشہ یہ دعا کی جائے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ, اور یہ کہ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اور اسی لیے آپ جو دعا کرتے تھے دو سجدوں کے درمیان اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وعافنی وارزقنی واہدنی, اس میں بھی ہدایت کا خاص طور پہ ذکر ہے. اور عام دعا, ایک حدیث میں صحیح مسلم کی یہ آتا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسے اسلام قبول کرنے کے بعد جو دعا سکھایا کرتے تھے وہ یہ ہوتی تھی کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی, اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کی گئی ہے. اور ہدایت کے بارے میں آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہدایت کسی کو دی نہیں جاتی بلکہ ہدایت لی جاتی ہے. کوئی شخص کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا, البتہ اگر کوئی شخص ہدایت لینے والا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو کوئی کسی کو دے نہیں سکتا, البتہ اگر کوئی خود لینے والا ہو, طلب ہو اس کے اندر, اس کو یہ چیز مل جاتی ہے, آپ کسی کو نہیں دے سکتے. یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہدایت دینا چاہتے ہیں فرعون کو اور فرمایا وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى, میں تجھے ہدایت والا راستہ بتا دوں گا تو اللہ سے ڈرنے لگے گا. آپ دینا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ہدایت دینا چاہتا ہے. اسی لیے جب یہ دونوں بھائی موسیٰ و ہارون علیہم السلام جانے لگے بات کرنے فرعون سے تو کہا اللہ نے کہ قولا له قولا لینا, سورہ طہٰ میں یہ آیت ہے کہ قولا, یہ امر کا صیغہ ہے تثنیہ, قولا له قولا لینا, تم دونوں بات کرنے جا رہے ہو فرعون کے ساتھ اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ سب سے بڑا رب ہے, بہت بڑا جابر اور طاغوت ہے وہ, تو اس سے نرم لہجے میں بات کرنا. قولا له قولا لینا, لعلہ یتذکر او یخشا, ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے اور ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لے. اس آیت میں بہت بڑا درس ہے, عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عبد الملک ابن مروان یا ایک اور بنو امیہ کے کسی اور اچھے خلیفہ کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک عالم گئے اس دور کے ان کو سمجھانے کے لیے, اور جانے کے ساتھ ہی انہوں نے ان کی برائیاں کرنی شروع کر دی اور خوب ان پہ حملے کیے. ان کی موجودگی میں خلیفہ وقت کے سامنے ان کو بتایا کہ تم یہ ظلم کرتے ہو, تمہارے اندر یہ برائی ہے. جب وہ تقریر ختم کر چکے تو اس خلیفہ نے اس عالم سے کہا کہ نہ تو میں فرعون سے زیادہ برا ہوں اور نہ تم موسیٰ و ہارون سے زیادہ پڑھے لکھے و اچھے آدمی ہو. جب فرعون کے بارے میں اللہ نے موسیٰ و ہارون سے یہ کہا کہ نرم لہجے میں بات کرنا, تو تم کس طریقے پہ مجھ سے اس سخت لہجے میں بات کرتے ہو؟ وہ عالم لاجواب ہو گیا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. معلوم یہ ہوا کہ وہ شاید اس آیت سے بے خبر تھا. تو جب آپ نصیحت کی بات کریں, پتھر نہ ماریں کسی کو اور نہ کسی کی برائیاں اس طریقے پہ گنوائیں کہ اس کا دل زخمی ہو جائے, بلکہ اگر کسی شخص کو یہ بتانا بھی ہے کہ تم اس شرک اور بدعت میں مبتلا ہو, اس طریقے پہ بتاؤ کہ وہ بات کو قبول کرے. حسن و حسین رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ مسجد تشریف لے گئے اور دیکھا کہ ایک شخص وضو کر رہا ہے اور وضو صحیح طریقے پہ نہیں کر رہا. اب یہ دونوں نے آپس میں بات کی کہ اگر ہم اس بڑے میاں سے یہ کہیں کہ تمہارا وضو غلط ہے تو یہ کہے گا اچھا تم کل کے بچے مجھے سمجھانے لگے ہو, اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ او میری ساری زندگی کی نمازیں ضائع ہو گئیں, یا کچھ اور یہ سمجھے گا. تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا تمہیں وضو کرنا آتا ہے صحیح وضو, جس طریقے پہ وضو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ دوسرے بھائی نے جواب دیا کہ میں وضو کرتا ہوں, تم مجھے دیکھو, اگر میرے وضو میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتانا, اور اگر میرا وضو ہو بہو اسی طریقے کا وضو ہو اس طریقے پہ ہمارے نانا وضو کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو گویا کہ میرا وضو ٹھیک ہے. یہ کہہ کر ایک نے وضو کیا اور دوسرے نے وضو کو دیکھا. وہ جو بزرگ تھے بڑے میاں, انہوں نے بھی دیکھا اور سنا اس بات کو. جب وضو کرتے ہوئے دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا وضو صحیح نہیں تھا. چپکے سے انہوں نے دوبارہ وضو کرنا شروع کر دیا, نہ کسی نے تقریر کی نہ ان سے انہوں نے بات کی. وہ سمجھ گئے کہ میری غلطی کیا ہے. یہ ہے حکمت, یہ ہے حکمت. بولنے کا بہت شوق ہے لوگوں کو, اور درس دینے کا بھی بہت شوق ہے, اور کچھ اور دینی کام کرنے کا بھی بہت شوق ہے, لیکن کاش کہ ان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ جو اسوہ اور قدوہ اور نمونہ ہمارے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے تبلیغ اور نصیحت اور واعظ و ارشاد میں اور اصلاح میں, وہ تو یہ ہے. اس لیے آپ کبھی کسی شخص سے یہ نہیں کہتے تھے کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو. آپ فرمایا کرتے تھے ما بال اقوام یعملون کذا وکذا. آپ تقریر جب کرتے تھے, خطبہ جب آپ دیتے تھے تو ارشاد فرمایا کرتے تھے ما بال اقوام یعملون کذا وکذا, وہ لوگ جو کہ اس قسم کا کام کرتے ہیں. تو اگر وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو خود بخود وہ بات سمجھ جاتے تھے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک نوجوان, ایک گمراہ نوجوان اور راستے سے بھٹکا ہوا نوجوان, جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اتأذن لی بالزنا, کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کیا آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے ایک دم ان کو غصہ آ گیا کہ یہ شخص اتنا بے ادب کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے گناہ کی اجازت طلب کرتا ہے. آپ نے سب کو اشارے سے بٹھایا اور اس سے کہا کہ اقترب, میرے قریب آؤ. اپنے ماننے والوں سے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ہمارے عقیدے کا نہیں ہے, تو دوسرے عقیدے کا ہے, دوسری جماعت کا, اس کو مسجد سے نکال دو, یہ ہماری مسجد میں کیسے آ گیا, یہ تو ہماری مسجد ہے, یہ ہماری محفل میں کیسے آ گیا, اس کو نکال دو. اور نہ اس کی پٹائی ہوئی, نہ اس کو زخمی کیا گیا, نہ اس پہ لان تان ہوئی, بلکہ آپ نے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ. جب وہ قریب آیا فرمایا کہ اور قریب آؤ. جب بالکل قریب آیا تو آپ نے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے اپنا سوال دہرایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اترضى لامک، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ عمل کرے؟ تو اس نے کہا کہ جعلنی اللہ فداک لا یا رسول اللہ، کہ اللہ مجھے آپ پہ قربان کر دے، میں یہ نہیں چاہتا. تو آپ نے فرمایا کہ اترضى لاختک، کیا تم اپنی بہن کے بارے میں پسند کرتے ہو کہ کوئی یہ عمل کرے اس کے ساتھ؟ کہا کہ یا رسول اللہ، میں یہ بات پسند نہیں کرتا. جعلنی اللہ فداک، مجھے اللہ تعالیٰ آپ پہ فدا کر دے. تو پوچھا کہ اترضى لبنتک، جب تمام رشتوں کے بارے میں پوچھا اس نے انکار کیا، تو اس کے بعد اب مرحلہ آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا رحمت بھرا ہاتھ اس کے دل پہ رکھا، اور اس کے بعد یہ دعا کی کہ اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ، کہ اے اللہ تو اس کے گناہ کو معاف کر اور اس کے دل میں، لفظی ترجمہ میں نہیں کر رہا، مفہوم کا ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا، کہ اس کے دل میں گناہ کے لیے نفرت ڈال دے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہم طہر قلبہ، اے اللہ تو اس کے دل کو صاف کر دے. آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، اس کے سامنے کوئی دلائل نہیں دیے، بلکہ صرف ایک مثال سے سمجھا دیا کہ کیا تم اس بات کو اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہو، اور اس کے بعد دعا کی. وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا تو مجھے دنیا میں سب سے اچھی چیز یہ برا کام لگ رہا تھا، اور جب میں اٹھا تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ برا کام یہ گناہ لگا. اس طریقے پہ آپ سمجھاتے تھے، واعظ و نصیحت اس طریقے پہ کی جاتی ہے. تو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام جب گئے فرعون کے پاس تو اس کو سمجھایا، اور سمجھانا یہ ہے کہ ہدایت کے بارے میں اسے بتایا. اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ فرعون ہدایت والا راستہ پکڑ لے، اور موسیٰ اور ہارون بھی یہ چاہتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہدایت کسی کو دی نہیں جاتی، ہدایت لی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے اپنے دل میں تڑپ اور لگن نہیں ہوتی، وہ زندگی بھر غلط عقیدے پہ قائم رہتے ہیں، اور اسی پہ ان کو موت آتی ہے، شرک اور بدعت والا غلط عقیدہ. لیکن جو لوگ شرک و بدعت کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اس جستجو میں ہوتے ہیں کہ ذرا ہم تحقیق تو کر لیں کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں کہ غلط راستے پہ، ان کو اللہ تعالیٰ اس کیچڑ سے نکال کے توحید والے صحیح باغ میں لے آتا ہے. لیکن اگر دل میں تڑپ ہی نہ ہو تو پھر وہیں وہ رہتے ہیں. اور اسی طریقے پہ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے والد کا معاملہ ہے. ابراہیم یہ چاہتا ہے کہ باپ اسلام قبول کر لے، لیکن باپ کے اندر تڑپ اور لگن اور جذبہ نہیں ہے. یہ ہدایت دینا چاہتے ہیں، مگر ہدایت کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، یہ تو لینے کی چیز ہے. باپ لینا نہیں چاہتا، ہدایت نہ ملی. سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے 48 تک کا جو مکالمہ ہے دونوں باپ بیٹے کے درمیان، وہ نہایت ہی ادب اور احترام والا مکالمہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ سے جب گفتگو کرتا ہے، ادب سے گفتگو کرتا ہے. حالانکہ پتہ ہے کہ یہ مشرک ہے، لیکن ادب ضرور کیا اپنے والد کا، یہ کہہ کر نہیں پکارا کہ او مشرک، او بدعتی، او فلاں او فلاں، یہ کہہ کر نہیں پکارا، کیونکہ بڑے ادب سے کہا کہ یا اباتی، اے میرے ابا. اور ابد کا لفظ یہ شفقت و محبت اور ادب اور احترام پہ دلالت کرتا ہے. تو یہ اس میں بھی سبق ہے واعظ و نصیحت کرنے والوں کے لیے کہ جب وہ کسی سے بات کریں تو نرم لہجے میں بات کریں، ادب اور احترام سے بات کریں تاکہ دوسرے شخص کو تکلیف نہ ہو، اور جب وہ ادب اور نرم لہجے والی بات سنے گا تو اس کا دل اس طرف مائل ہوگا. ہدایت دینا نہ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، لیکن کم از کم آپ اپنی آواز کو اس کے دل تک پہنچا ضرور دیں گے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مکالمے میں دلائل دیے، خوب دلیلیں دی کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اس طریقے پہ خوب دلائل دیے. تو دلیل سے بات کی جائے، بغیر دلیل کے بات نہ کی جائے، اور ادب اور احترام سے بات کی جائے. اس کے بعد آپ دیکھیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں حدیث میں آپ سن چکے ہیں سورہ نوح میں تفصیل سے آپ سن چکے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کیا ہے. یہ سب سے پہلے رسول ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو ہدایت دینا چاہتے ہیں, بیٹا ہدایت لینا نہیں چاہتا, اس لیے بیٹے کو ہدایت نہ ملی. آپ سمجھاتے ہیں, وہ نہیں مانتا. حتیٰ کہ جب سیلاب آیا, طوفان آیا, بیٹا غرق ہونے لگا, اس وقت تک باپ یہ چاہتا ہے کہ اب بھی اگر یہ میری بات مان لے تو یہ بچ جائے گا. یا بنی ارکب معنا, اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. ولا تکم مع الکافرین, اور کفر کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں. اس وقت بھی باپ ہدایت دینا چاہتا ہے لیکن آگے چونکہ لینے والا کوئی نہیں ہے اس لیے ہدایت نہ ملی. نبی اپنے بیٹے کو ہدایت نہ دے سکا, وہاں نبی اپنے باپ کو ہدایت نہ دے سکا. اور صرف ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ آپ یہ دیکھیے سورہ ہود کے تیسرے رکوع کی آخری آیات, اس میں نہ صرف یہ کہ ہدایت نہ دے سکا بلکہ باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہوا, باپ بچا نہ سکا. نوح علیہ الصلاۃ والسلام بیٹے سے گفتگو کرتے ہیں, اس کو دعوت دے رہے ہیں, وہ انکار کر رہا ہے, پھر بلاتے ہیں وہ پھر انکار کرتا ہے, یا پھر بلاتے ہیں وہ انکار کرتا ہے. گفتگو جاری ہے, گفتگو جاری ہے. اچانک وحال بینہم الموج, دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی. وحال بینہم الموج, ایک موج حائل ہوئی. فکان من المغرقین, اور بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. نبی اگر کسی کو بچا سکتے تو نوح علیہ السلام, نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کو بچاتے. تم تو یہ عقیدہ رکھتے ہو, اور لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ نفع نقصان کے مالک ہیں, لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے. زندگی میں جب کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا, نوح علیہ الصلاۃ والسلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہوا اس کے لیے کچھ نہ کر سکا, تو کسی اور کے لیے کیسے یہ عقیدہ رکھنا جائز ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے. اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی نے بڑا خوب اس بارے میں کہا کہ خرد اور ادراک رنجور ہیں ماں, مہو مہر ادنا سے مزدور ہیں ماں. اس کائنات کا جتنا نظام ہے, کیونکہ بعض لوگ ستاروں کو پوچھتے ہیں, شمس و قمر کو پوچھتے ہیں, ہماری سب کے سب اللہ کے سامنے ان کی مثال ایسے ہیں جیسے مزدور کام کرتا ہے. جہاں دار مغلوب و مقہور ہیں ماں, اللہ کے ہاں جتنے اس جہان میں رہنے والے ہیں سب مغلوب ہیں, غالب صرف ایک ہے, لا غالب الا ہو. نبی اور صدیق مجبور ہیں ماں, وہاں نبی کی چلتی ہے نہ صدیق کی چلتی ہے, نہ پرسش ہے احبار و رحبان کی وہاں, نہ پرواہ ہے ابرار و احرار کی وہاں. اللہ کے ہاں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی, نہ نبی کی چلتی ہے نہ صدیق کی چلتی ہے. یہ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے دربار میں محتاج ہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ ہی غنی ہے اور مخلوق جتنی ہے یہ سب کی سب محتاج ہے, نبی ہو, صدیق ہو یا امتی ہو. اور یہی معاملہ لوط علیہ السلام کا بھی ہے. لوط علیہ السلام دعوت دیتے ہیں ہدایت کی, قوم میں سے کچھ لوگ ایمان قبول کرتے ہیں, لیکن گھر کا یہ حال ہے کہ بیوی کافرہ ہے. بیوی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اور بیوی ہدایت لینا نہیں چاہتی, اس لیے مسلمان نہ ہوئی. تو انسان کا کام یہ ہے, داعی کا, کہ وہ دعوت کی بات کو پہنچائے, دعوت دیتا رہے اور دعا بھی کرتا رہے. اب ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے. لوط علیہ السلام نے خوب محنت کی لیکن چونکہ بیوی کے دل میں لگن نہیں تھی, تڑپ نہیں تھی, جذبہ نہیں تھا, اور بیوی راہ حق اور راہ ہدایت کی طالبہ نہیں تھی, اس لیے اس کو ہدایت نہ مل سکی. سب سے آخر میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے. ساری زندگی ساتھ دیا, ہر مشکل میں ساتھ رہا, لیکن سورہ القصص 20 سپارے میں آیت نمبر 56 نازل ہوئی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, صحیح بخاری میں اسی آیت کی تفسیر میں سعید ابن المسیب علیہ رحمۃ اللہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ لما حضرت ابا طالب الوفاء جاءه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد عنده ابا جہل وعبد اللہ ابن ابی امیہ بن المغیرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم